أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ خطبہ جو سفر کے دوران آیا ہے یہ وائٹ ہارس جگہ ہے جہاں سے ان کی لائبریری سے میں یہ خطبہ دے رہا ہوں. یہ لائبریری جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار پر یہ پینٹ ہوئی ہوئی لائبریری ہے. اس کا اس لائبریری سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے, اور یہ بھی ان عجیب باتوں میں سے ہے جو ہم نے اس سفر میں دیکھی. ایک ایسا کمرہ جس کا نام لائبریری ہے, اس میں ساری لائبریری دیواروں پر پینٹ ہوئی ہوئی ہے. بہرحال اس مختصر تمہید کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم الاسکا کے سب سے اوپر کے مقام یعنی اس مقام سے احباب کو مخاطب ہوں گے, یعنی جمعہ وہیں پڑھیں گے جو نارتھ پول کے قریب ترین ہے. جیسا کہ ناروے میں ایک نارتھ کیپ ہے, اسی طرح الاسکا میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جو ناروے کے قریب ترین ہے, اگرچہ 60-70 میل ناروے والی نارتھ کیپ سے نیچے ہے, یعنی اس کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہے. مگر اس کے باوجود یہ امریکہ کا سب سے اوپر کا آخری مقام ہے جو نارتھ پول کے قریب تر ہے. تھوڑا سا اگرچہ میلوں میں فرق ہو جائے گا اس زبانی بیان میں, لیکن ان تفاصیل کو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی اسی مجلس میں یا الفضل کے ذریعے جماعت تک پہنچا سکیں گے. اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, مگر جماعت کے عمومی علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ وہ نارتھ کیپ جہاں سے ہم نے ایک خطبہ دیا تھا, اس کا تاریخی لحاظ سے اہم ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جو اب بھی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. وہ خطبہ ایک ایسی جگہ سے دیا گیا جہاں یا مسلسل دن رہتا ہے یا مسلسل رات, اور جہاں غالباً اس سے پہلے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی گئی. اور وہ خطبہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تعلق میں نے بیان کیا تھا کہ بعض پیشگوئیوں سے بھی ہے, اور آئندہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کچھ لوگ مشقت کر کے محنت کر کے تاریخ بدلنے کی کوشش کریں گے اور وہاں جا کر وہ ساری دنیا سے مخاطب ہو کر ایک خطبہ دیں گے یا جمعہ پڑھیں گے. بہرحال یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں, جو سابقہ تاریخ ہے اس میں وہ واقعہ ایک بے مثل واقعے کے طور پر ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا. اب یہ خواہش تھی کہ امریکہ کے بھی اس آخری مقام سے خطبہ دوں جو امریکہ کے لحاظ سے نارتھ پول کے قریب ترین ہے, لیکن جو الاسکا کا نقشہ ہم نے یہاں آ کر دیکھا ہے وہ ہمارے تصور سے بالکل مختلف نکلا ہے. اس وقت یعنی اس مہینے میں تمام ایسے رابطے جو نارتھ پول جو ناردرن موسٹ یعنی انتہائی شمالی مقام سے ممکن ہو سکتے تھے وہ یہاں کی زندگی کے اطوار کے مطابق بند ہو چکے ہیں اور قطع ہو چکے ہیں. زیادہ سے زیادہ ایک بس مسافروں کو اس مقام تک لے کے جاتی ہے جہاں سے ناردرن سرکل یعنی پولر کیا کہتے ہیں اس کو پولر آرکٹک سرکل آرکٹک سرکل کا آغاز ہوتا ہے. اس سے آگے سب سفر بند ہیں. سفر بند اس لیے نہیں ہے کہ وہاں برف بہت پڑی ہوئی ہے اور جیسا کہ ہم نے ناروے میں دیکھا تھا ہر طرف برف ہی برف تھی اور سڑکوں کو بھی باقاعدہ برفوں سے صاف رکھنا پڑتا تھا. یہ صورت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سب شمالی سفر بند ہو گئے ہیں. الاسکا میں اکثر وزیٹر جو سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے امریکہ نے بہت اشتہار بازی کر رکھی ہے. بہت سی ایسی پارکس ہیں, بہت سے ایسے دلکش اور خوبصورت مناظر ہیں جو مسافروں کو الاسکا کی طرف کھینچتے ہیں. اور جب تک مسافر اتنی تعداد میں آ رہے ہوں کہ ان کے دیکھ بھال کے اخراجات نکال کر منافع ہو سکیں اس وقت تک یہ لوگ اس کام کو جاری رکھتے ہیں. جب زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور واقعتاً ان کے لیے مستقلاً کوئی ہوٹلوں وغیرہ کا انتظام ممکن نہیں رہتا اس وقت یہ ان رابطوں کو ختم کر دیتے ہیں جو ان کے شمالی مقام سے ممکن ہیں. چنانچہ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بس ہے جو زیادہ سے زیادہ آرکٹک سرکل کے کنارے تک جاتی ہے. اس سے باہر کی طرف یعنی اس کے پلی طرف جانے کے لیے لطف الرحمان صاحب نے جو ہمارا سارا سفر ہمارے سفر سارے سفر کا انتظام کر رہے ہیں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی جہاز مل جائے جسے ہم چارٹر کر کے شمالی حصے کی طرف جا سکیں. لیکن سب کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد بعض ایسے جہازوں کا انتظام انہوں نے کر لیا جن میں زیادہ مسافر نہیں بٹھائے جا سکتے تھے. 10-15 مسافر بٹھائے جا سکتے تھے مگر اس کے لیے بھی اتنے لمبے فاصلے کے لیے ان کو اسپیئر یعنی زائد پٹرول کا انتظام کرنا پڑتا تھا. اگر وہ پٹرول کے ٹینک ساتھ اٹھا لیں تو پھر مسافروں کی تعداد 5-10 رہ جائے گی. اور ہمارے قافلے کے لیے اس قسم کے انتظامات کے ذریعے نارتھ پول کی طرف جانا ممکن نہیں تھا. یہ محض ایک لغو کوشش ہوتی اور خطرناک بھی, کیونکہ ایسا جہاز جس نے اپنا پٹرول اٹھایا ہو تاکہ رستے میں بھرے اور شمالی جو تیز ہوائیں ہیں ان کے لیے بھی اس کا پوری طرح دفاع کا انتظام نہ ہو. بعض دفعہ شمالی جھکڑ اتنا تیز چلتے ہیں کہ چھوٹے جہازوں کی حیثیت نہیں رہتی کہ وہ ان جھکڑوں کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو ختم سمجھا جائے. جہاں تک الاسکا کا تعلق ہے یہاں آنا بیکار نہیں رہا. میں جماعت کو پوری طرح مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر بہت معلوماتی رہا ہے. ہمارے ہاں عموماً الاسکا کا جو تصور ہے وہ بالکل مختلف ہے. کم سے کم مجھے تو الاسکا کے متعلق وہ معلومات حاصل نہیں تھیں جو یہاں آنے کے بعد حاصل ہوئیں. جہاں تک لطف الرحمان صاحب کا تعلق ہے انہوں نے بھی یہ معلومات اس اشتہاری لٹریچر سے حاصل کی تھیں جو حیرت انگیز طور پر الاسکا کو بڑا اور عظیم دکھاتا ہے اور دور دور سے مسافروں کو کھینچتا ہے. یہ کاروبار وہ ہے جس میں امریکن اشتہار باز دنیا کی چوٹی پر ہیں. خواہ الاسکا کا شمالی حصہ دنیا کی چوٹی پر ہو یا نہ ہو مگر ان کی اشتہار بازی دنیا کی چوٹی پر ہے. جو نقشے کھینچے گئے تھے وہ بالکل مختلف نکلے. حیرت انگیز طور پر ایک اور دنیا ہم نے دیکھی ہے. الاسکا کا شمالی حصہ جہاں ہم پہنچے جہاں ایک بہت بڑا شہر آباد ہے 100,000 کی آبادی کا, وہاں اتنی گرمی تھی کہ سیر کے دوران ہمیں کوٹ اور سویٹر اتار کے پھینکنے پڑے, یعنی اتار دینے پڑے, اور کمروں کے اندر بھی کولر ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے. باہر کی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ الاسکا کے سب سے شمالی شہر میں اس قدر گرمی پڑتی ہوگی, اور انتہائی شمال میں بھی اگرچہ سردیوں میں 60°-ماینس تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے, مگر گرمیوں میں وہاں بھی گرمی ہی ہے, اور زیادہ گرمی نہ صحیح کم گرمی ہوگی, مگر یہ سارا علاقہ الاسکا کا ایک خشک علاقہ ہے. اس کا ناروے کے شمال سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ناروے کے شمال ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے جو جھیلوں سے مرصع ہے, جہاں کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں, جہاں ہر موڑ پر نئے چشمے دکھائی دیتے ہیں. وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا بیان بھی یہاں ممکن نہیں, مگر خدا تعالیٰ کی صنائی کی ایک حیرت انگیز مثال پیش کرتا ہے. وہی تصور لیے ہوئے ہم الاسکا آئے تھے, اگرچہ وہ تصور تو منظم ہو گیا, مگر معلومات میں اضافے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے. بہت سی نئی معلومات یہاں کی زندگی کے متعلق, یہاں کے حالات کے متعلق, یہاں کے جانوروں کے متعلق ایسی حاصل ہوئی ہیں کہ جن کا پہلے سے کتابی علم کے نتیجے میں ہمیں کچھ علم نہیں تھا. بس احباب جماعت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سفر بیکار گزرا. وہاں بھی بعض بہت خوبصورت علاقے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت سی جھیلیں بھی تھیں, بہت سے پانی کے بہتے ہوئے دریا یا دریا نما شکل کی کچھ نالے بھی تھے, مگر ان کا تعلق اس برف سے ہے جو بہت تھوڑی پڑتی ہے, مگر سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح رہ جاتی ہے, اور گرمی کے مہینوں میں وہی برف آہستہ آہستہ پگھل کر یہ جاری رہنے والے دریا بنا دیتی ہے اور درختوں کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہے. بہرحال یہ وہ تفصیل ہے جس میں اس وقت جانا نہیں چاہتا, صرف مختصرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الاسکا ایک الگ دنیا ہے, اور جب تک انسان یہاں خود آئے نہ, اسے کتابوں میں پڑھ کر اس دنیا کا پورا تصور نہیں ہو سکتا. خشک علاقہ, خشک ترین علاقہ جو شمال تک جاتا ہے, یہ الاسکا ہے. اسے غالباً 1840 یا اس کے لگ بھگ روس نے امریکہ کے پاس بھیج دیا تھا, لیکن روس کا اپنا علاقہ جو الاسکا سے ملا ہوا ہے وہ بہت زیادہ شمال تک, بلکہ قطب شمالی کے قریب تک پہنچتا ہے, اور اس پر روس کا مکمل قبضہ ہے. اس کے مقابل پر کینیڈا کا جو شمالی حصہ ہے وہ ناروے کی نارتھ کیپ سے بھی بہت آگے بڑھا ہوا ہے, اور اس کا ایک شمالی علاقہ ایسا ہے جو ہمیشہ منجمد برف کے اوپر واقع ہے. اس کا نام الرٹ ہے غالباً, اور یہ دراصل الرٹ ان معنوں میں ہے کہ دفاعی ضروریات کے لیے اور بعض سائنسی تحقیقات کے لیے وہاں کینیڈا نے اپنے دائمی اسٹیشن بنا رکھے ہیں. اس اسٹیشن پر ہمارے کینیڈی دوست حمید اللہ شاہ صاحب بھی متعین رہے ہیں, اور وہ اس علاقے کے متعلق پہلے بھی مجھے لکھا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی اکثر درجہ حرارت -60 دکھائی دیتا ہے. وہ علاقہ وہ ہے جہاں گرمیوں میں پولر بیئر دکھائی دیتے ہیں, اور یہ پولر بیئر کی سرزمین ہے. لیکن آج کل جو سردیاں شروع ہو چکی ہیں, آج کل آپ کو کسی علاقے میں وہاں پولر بیئر دکھائی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں پولر بیئر ہائبرنیٹ کرتا ہے, یعنی دم روک کر ایسی نیند میں ڈوب جاتا ہے جس میں سانس کی رفتار نامعلوم ہونے کے برابر ہے. بہت ہی آہستگی کے ساتھ سانس چلتا ہے تاکہ جسم کی توانائی ضائع نہ ہو. دل کی دھڑکن کم ہوتے ہوتے معدوم سی ہو جاتی ہے, اور یہ چند مہینے پولر بیئر اس نیند کی حالت میں گزارتا ہے. اس کی ساری چربی اس وقت اس کو توانائی دیتی ہے پگھل پگھل کر. اور جب یہ توانائی ختم ہو رہی ہو اس وقت باہر نکلنے کا وقت آتا ہے، پھر یہ مختلف قسم کے شکار کرتا ہے جس کی تفصیل میں آ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پولر بیئر ایک بہت ہی طاقتور جانور ہے، اتنا طاقتور جانور کہ دوسرے ریچھ کی طاقت اس کے مقابل پر کچھ بھی نہیں ہے، نہایت تیز رفتار جانور ہے جو برف پر اتنا تیز دوڑتا ہے کہ خشکی پر گھوڑے اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے۔ بہرحال پولر بیئر کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو اتفاقاً میں نے اپنی اس کتاب میں جو شائع ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے اس میں پہلے ہی درج کر رکھی تھیں، مگر یہاں پہنچ کر یہ جو ایک خیال تھا کہ دائیں بائیں ہر طرف پولر بیئر دکھائی دیں گے، یہ محض ایک کہانی تھی اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ الاسکا بھی اس برفانی علاقے تک محیط ہے جس میں ہر طرف بیرونی جو سردی کے جانور یا برفوں کے جانور، لومڑیاں، شیر، یہ شیر تو نہیں ہوتے، لومڑیاں، بھیڑیے اور پولر بیئر اور بعض عجیب قسم کے پرندے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا تصور لیے ہوئے ہم یہاں پہنچے تھے، مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے واقعاتی طور پر الاسکا ایک اور چیز ہے، اور اشتہاری پروپیگنڈے کے لحاظ سے ایک اور چیز دکھائی دیتا ہے۔ تو میں جماعت کو یہ خوشخبری تو نہیں دے سکتا کہ ہم نے ایک اور نارتھ کیپ دریافت کر لی، جو دریافت کی بھی ہے اگر ہم ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں پہنچتے بھی تو وہاں بھی برفیں کوئی نہیں تھیں، سارا علاقہ خشک پڑا ہے، وہاں کی آبادی بھی اسی خشکی میں رہتی ہے۔ ہاں سردیوں کے زمانے میں آہستہ آہستہ برف پڑتے پڑتے کچھ منظر شمال کا پیدا ہو جاتا ہے، مگر وہ سارا سال باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک وجہ بنی کہ اس کے نتیجے میں میں نے پھر بعض ایسے دوستوں کو جو ایٹلسیں پڑھنے اور اس کے نتیجے نکالنے کے ماہر ہیں یہ کام دیا تھا کہ یہ سارا کام منظم کریں تاکہ آئندہ جماعت کو اگر کوئی غلط معلومات پہنچی ہوں تو درست بھی ہو جائے اور جماعت کی کا جغرافیائی علم پہلے سے بڑھ جائے۔ اور خطبات کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے جو براہ راست دینی تو نہیں، مگر کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے متعلق فرمایا ہے کہ العلم و علمان العلمان علم العبد علم العبد ادیان علم الادیان و علم الابدان، تو اس لیے میں اپنے خطبات میں بعض مادی دنیا کی معلومات بھی جماعت کو مہیا کرتا رہتا ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا جو علمی معیار ہے وہ دینی طور پر ہی اونچا نہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی اونچا ہے اور اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس انشاءاللہ یہ شمالی حصوں کے متعلق جب بھی معلومات مکمل ہو جائیں گی میں احباب جماعت کے سامنے ان کو پیش کر سکوں گا۔ ایک اور چیز، ایک اور فائدہ جو اس دوران مجھے حاصل ہوا، وہ فائدہ بھی تھا اور ذہنی تکلیف کا موجب بھی تھا، لیکن بعد میں شاید مجھے اس کا ذکر کرنے کا تفصیل سے موقع نہ ملے، میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میری ایک کتاب ہے ہومیوپیتھی کے متعلق جس کو میں نے جلسے میں احباب جماعت کے سامنے پیش کیا تھا، یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت سا ورق ہے اور اس کی بعض تعریفیں میں نے خود کی تھیں جو بالکل غلط تھیں، اس لیے میں معذرت بھی پیش کر رہا ہوں اور یہ وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کتاب کی تصحیح کی جائے گی۔ وہ معلومات میں نے غلط اس لیے پیش کی کہ مجھے غلط معلومات دی گئی تھی اور اس لحاظ سے میرا قصور نہیں تھا، مگر یہ قصور ضرور تھا کہ مجھے خود دیکھ کر کتاب سے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ یہ معلومات درست نہیں ہیں۔ جن احباب کی یا خواتین کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ریپرٹری تیار کریں، اس کے متعلق جلسے میں بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ میں بار بار سمجھا چکا تھا ان کو کہ اس کو ریپرٹری کہتے، ریپرٹری اس طرح تیار کی جاتی ہے، لیکن بالآخر بہت کچھ سمجھانے کے بعد انہوں نے صحیح ریپرٹری میرے سامنے پیش کر دی۔ یہ بات اس لیے غلط تھی کہ جب آخری صورت میں میرے سامنے ریپرٹری پیش کی گئی، میں ضمناً بتا دوں کہ ریپرٹری سے مراد وہ آخری باب ہے ہومیوپیتھی کتابوں کا، جس میں علامتوں کے ذریعے ہر شخص آسانی سے متعلقہ دوا کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اور اس صفحے کی طرف، اس صفحے کی نشاندہی کر سکتا ہے جس پر متعلقہ دوا کا ذکر ہو. یہ ریپرٹری ہے. عام طور پر ایسے لیکچرز میں جہاں باقاعدہ اجسام کا، جسم کے حصوں کا الگ الگ ذکر نہ ہو، ان میں ریپرٹری بہت ضروری ہوا کرتی ہے. مثلا کینٹ ہے، اس کا فلسفی ہومیوپیتھک فلسفے پر ایک لیکچروں کا سلسلہ ہے. کینٹ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ پہلے سر، پھر ناک، کان، منہ، چہرہ، گردن، جسم کا باہر کا حصہ، جسم کا اندر کا حصہ، ان سب کی تفاصیل الگ الگ عنوانات بنا کر دے. اس نے اپنے تجربے سے ہومیوپیتھی کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور مختلف ذکر مختلف جگہ پھیلے پڑے ہیں. سر کا ذکر اس کی لیکچرز کے آخر پر بھی آ سکتا ہے. مختلف دواؤں کا جو رابطہ ہے اس کو بھی وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے. میرے پاس اتنا وقت تو نہیں تھا کہ جو آج کل مروجہ کتابیں ہیں، ان میں بورک کی کتاب ہے، اس کے مطابق تفصیل سے تیاری کر کے ہر جسم کے حصے پر الگ الگ بات کرتا. اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ جماعت کو ہومیوپیتھک کا کچھ علم ہو جائے اور اپنا علاج کرنے میں وہ خود کفیل ہو سکے. اس خواہش کی وجہ سے میں نے لیکچرز کا، یعنی ان تقاریر کا یا خطبات کا آغاز کیا جو ہومیوپیتھک، خطبات تو نہیں کہنا چاہیے، ان تقریروں کا آغاز کیا جو ہومیوپیتھی کے سلسلے میں میں ایک کلاس میں دیتا رہا. آخر پر پہنچ کر مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ناممکن ہے کہ احباب جماعت، جن کو ہومیوپیتھک کے آغاز کا بھی پورا علم نہیں، اگر وہ میری کتاب کو پوری طرح سمجھ بھی جائیں تو پھر وہ بیماریوں سے واپسی کا سفر اختیار کر سکیں اور دواؤں کی صحیح نشاندہی کر سکیں، اس صفحے تک پہنچ سکیں جن صفوں پر ان دواؤں کا ذکر ہے. اس وجہ سے میں ریپرٹری پر زور دیتا رہا. اس کو ریپرٹری کہتے ہیں. اور میں نے بہت دفعہ اس ٹیم کو اور اس ٹیم کے سربراہ کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ مقصد ہے ہر انسان کا بیماری سے رابطہ ہو تو وہ اس بیماری کی الگ شناخت رکھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس بیماری کو آپ نے جس جگہ بیان کیا ہے وہ اس بیماری کو وہیں جا کے تلاش کرے. ایک بیماری کی مختلف علامتیں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے دیکھنے والا اپنے تجربے کے لحاظ سے ان علامتوں کو کسی اور جگہ تلاش کر رہا ہو، اور آپ نے جو ریپرٹری بیان کی ہے اس میں اس کو کسی اور جگہ دیکھنا چاہیے جس کا ہو سکتا ہے اس کو بالکل علم نہ ہو. یہ ریپرٹری سے متعلق امور تھے جو میں نے اپنی دانست میں تفصیل سے سمجھا دیے. اس الاسکا والے سفر کا ایک بڑا فائدہ یہ مجھے پہنچا ہے کہ عام طور پر میں بیماریوں کے لیے جو بورک کا میٹیریا میڈیکا استعمال کرتا ہوں وہ مہیا نہیں تھا. تو میں نے اپنے عملے سے کہا کہ لاؤ، سلیم صاحب ہمارے یہ کام کر رہے ہیں، کہ اچھا میرے والی کتاب ہی لے آؤ، میں اسی میں دیکھ لوں. وہاں جو میں نے ریپرٹری دیکھی اس سے تو میرے ہوش اڑ گئے. یہ ریپرٹری میرے تصور کے قریب تک نہیں پہنچتی، باوجود اس کے کہ ہمارے دفتر کے ایک عملے میں ایک ایسے تجربہ کر ہومیوپیتھ موجود ہیں. جلسے کا دباؤ غیر معمولی تھا. ریپرٹری کو میں آخری دفعہ اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھ سکتا تھا. مجھے یقین دلایا گیا پیش کرنے والوں کی طرف سے کہ اب ہم آپ کے مقصد کو سمجھ گئے ہیں، اب 100% بین ہی وہی چیز ہم بنا کے لے آئے ہیں، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب جلسے کا دباؤ آپ جانتے ہیں اس دفعہ غیر معمولی تھا، اور یہ اس وقت میرے سامنے پیش کیا گیا جبکہ یا کتاب چھپتی جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا یا نہ چھپتی. تو میں نے کتاب کا چھپنا کتاب کے چھپنے کو ترجیح دے دی اور کہا کہ اچھا فلاں صاحب جو ہمارے ہومیوپیتھ سمجھے جاتے ہیں تجربہ کار پرانے, ان سے کہا کہ یہ میں نے سمجھایا تھا, آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا واقعتاً وہی ہے یا کچھ اور ہی کیا ہوا ہے. ان صاحب نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے بالآخر مجھے تسلی دلائی کہ آپ نے جو کچھ سمجھایا تھا وہ سمجھ لیا ہے انہوں نے, اور اب یہ ریپرٹری اسی طرح تیار ہے. جو تیار ہے اس کا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی مریض جس کو معین طور پر بیماریوں کا کوئی نام یاد نہ ہو, ہرگز ان کی ریپرٹری کے ذریعے اپنی بیماری تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سی مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار کی تھیں, مگر میں اس وقت چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلاً پیاس کا بیماریوں سے بہت تعلق ہے. پیاس کم ہو, زیادہ ہو, نہ ختم ہونے والی بھڑکی لگی ہو یا تھوڑے تھوڑے پانی کی ہو, ہر بیماری کی شناخت میں پیاس ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, اور ریپرٹری میں پیاس کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے. اب ریپرٹری تلاش کریں, جیسا کہ میں نے کی تھی, میں حیران رہ گیا, پیاس نام کی کوئی چیز ہی نہیں. پھر میں نے کہا منہ خشک ہونے کے اندر ہوگا, تو منہ دیکھا تو منہ کے اندر کوئی دیکھنے کی چیز نہیں تھی سوائے اس کے منہ کے چھالے اور ناسور, اور آگے دوائیوں کے نام لکھے ہیں اور کچھ بتایا نہیں کہ یہ چھالے کس قسم کے ہیں. تھوک والے منہ کے چھالے ہیں, خشک منہ کے چھالے ہیں, زبان کے کناروں پر ہیں یا زبان کے بیچ میں ہیں. یہ ساری چیزیں میں اپنے لیکچرز میں سمجھا چکا ہوں. ریپرٹری اس کو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے منہ کو لینا تھا تو منہ کے اندر زبان کی بات کرتے, منہ کے اندر جبڑوں کی اس کے پہلوؤں کے کلوں کی بات کرتے, کلوں کے چھالے اور ہیں, زبان کے چھالے اور ہیں, منہ کی زبان کی نوک کی بیماری اور ہے, زبان کے مرکز پر جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ایک اور چیز ہیں. تو اگر کسی کی مدد کرنی ہو کہ وہ صحیح بیماری کی شناخت کر سکے, تو اول مثلا منہ کے نیچے یہ چاہیے تھا کہ منہ خشک, منہ سے تعلق رکھنے والی دوائیں, منہ خشک, خشک منہ سے تعلق رکھنے والی ایسی دوائیں جن میں جتنا بھی پانی پیا جائے منہ پھر بھی خشک رہے گا. منہ خشک وہ دوائیں دی جاتی, صفحے دیے جاتے. منہ خشک وہ بیماریاں منہ خشک ہونے کی جو اعصابی بے چینی سے تعلق رکھتی ہوں, جیسا کہ آرسنک, اور وہ بار بار گھونٹ گھونٹ پینے کو جی چاہتا ہو, تو منہ خشک اور پیاس کا بھی ذکر ساتھ ہی چل پڑتا. کلوں کے زخم اور ہیں, زبان کے پہلوؤں کے زخم اور ہیں, زبان کے پچھلے حصے کے زخم اور ہیں, زبان کے نوک کے زخم اور ہیں. یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیڈنگ کے نیچے, اسی ہیڈنگ کے نیچے الگ الگ صفوں کے سامنے لکھی ہوتی, پھر سطروں کا نمبر ہمارے کام آ سکتا تھا. پھر کسی مریض کو اپنے منہ کی بیماری میں جب ضرورت پیش آتی وہ کسی معین صفحے تک پہنچ سکتا تھا, مگر اب تو اس کے نیچے جو فہرست دی ہوئی ہے چھالوں کی اس میں 40-50 دوائیں ہوں گی, اور پڑھنے والے کو بالکل پتہ نہیں چل سکتا کہ یہاں کون سے چھالوں کا ذکر ہے, کون سے ناسوروں کا ذکر ہے, میں کہاں تلاش کروں. وہ صفحے نمبر اور سطر نمبر سے ایک جگہ پہنچ تو سکتا ہے, مگر بعض دفعہ 40-40, 50-50 دوائیں اسی طرح دی ہوئی ہیں ایک عنوان کے نیچے, اور ان میں سے کسی دوائی کے متعلق نہیں لکھا کہ اس دوائی کے کا جس اس بیماری سے تعلق ہو تو فلاں صفحے کو دیکھو, اس دوا کا فلاں بیماری سے تعلق ہو, یا اس بیماری کا فلاں جسم کے حصے سے تعلق ہو تو فلاں جگہ دیکھو, یہ کوئی ذکر نہیں. اب میں نے جس چیز کو تلاش کرنا تھا میں نے پھر اپنی یادداشت سے کیا, کیونکہ 50 یا 60 صفحوں کا مطالعہ ایک ایک کر کے دیکھنا ایک ایسا کار دارت تھا جو خود مجھے اپنے ذات میں ایک مصیبت دکھائی دے رہا تھا. تو بیچارے احمدیوں کو میں نے کس مصیبت میں ڈال دیا, وہ بھولے بھالے میں اس لیے مجھے تکلیف نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کتاب تو لکھ دی کوئی فائدہ تو ہو گیا, باقی ہم خود تلاش کر لیں گے. محض مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے خاموشی برداشت کی ہے, ورنہ کوئی ہومیوپیتھک علم رکھنے والا اس ریپرٹری کو جو ہمارے سامنے ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دے, کسی کام کی نہیں ہے, کوئی بھی فائدہ نہیں, سوائے اس کے کہ بعض دوائیں بعض بیماریاں آپ کو کہیں گی فلاں صاحب دیکھو وہاں ایک لفظ کالا کیا ہوگا, اس کا منہ کالا ہے, اس سے زیادہ اس ریپرٹری میں کوئی بھی فائدہ نہیں کہ آپ اسے دیکھ سکیں. عجیب و غریب حرکتیں ہیں. مثلاً ایک جگہ لکھا ہوا ہے جھٹکا. اب جھٹکا کیا چیز ہے؟ کون پاگل ہے جو جھٹکے میں اپنے اعصاب کے پھٹکنے کو تلاش کرے گا؟ کون پاگل ہے جو جھٹکے کے نیچے کلوں کے پھٹکنے کو تلاش کرے گا یا آنکھ کے پھٹکنے کو تلاش کرے گا؟ کون ہے جو جھٹکے کے نیچے یہ دیکھے گا کہ اگر کسی کو فلاں بیماری ہو تو اس کا دائیں جسم کا حصے کے اعصاب جھٹکتے ہیں, ان کو جھٹکا لگتا ہے, یا بجلی کے کوندے ایک جگہ سے دوسری طرف دوڑتے ہیں اور ان کوندوں کی وجہ سے جھٹکے کا احساس ہوتا ہے؟ ان سب باتوں میں سے کسی کا بھی کوئی ذکر نہیں, اور عنوان دیا ہوا ہے, یا میں نے پتہ نہیں کہاں لکھ دیا انہوں نے عنوان, عنوان دیا ہے جھٹکا. اب یہ جھٹکا مضمون سے کیا گیا جھٹکا, ورنہ حقیقت میں جھٹکے کے نیچے یہ ساری بیماریاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی شخص تلاش نہیں کر سکتا. بجلی کا جھٹکا لگتا ہے, وہ بے کے نیچے بھی آنا چاہیے بجلی, اور جھٹکے کے نیچے بھی آنا چاہیے وہ جھٹکا جو بجلی کا جھٹکا ہو. بیماریوں کے جھٹکے کے نیچے آنا چاہیے تھا اس فہرست میں کہ فلاں بیماری کا اعصابی جھٹک, فلاں بیماری کا اعصابی جھٹکوں سے تعلق ہے. یہ جھٹکے مختلف نوعیت کے ہیں, اور جس شخص نے معلوم کرنا ہو کہ وہ دوا کون سی ہے وہ اپنے تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ میں نے آنکھ کے پھڑکنے کو تلاش کرنا ہے جھٹکے کے نیچے, یا کلے کے پھڑکنے کو, یا اندرونی طور پر اعصاب کے دھڑکنے کو جھٹکوں کے نیچے محسوس تلاش کرنا ہے, یا سوتے میں نیند سے پہلے جھٹکے کی بات ہو رہی ہے, یا سونے کے بعد نیند کی حالت میں جو جھٹکا لگتا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے. اب ان باتوں میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں, صرف جھٹکا. پیاس کا کوئی ذکر نہیں, جیسا کہ میں نے بیان کیا پیاس کے ذریعے مرض شناخت کیے جاتے ہیں. منہ کی خشکی کا کوئی ایسا ذکر نہیں جس کے ذریعے آپ امراض کی تلاش کر سکیں. یہ دیکھتے دیکھتے جب میں نے اور مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ساری ریپرٹری بالکل بیکار اور نکمی چیز ہے, اس کا ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں, اور میں نے مصیبت ڈال دی جماعت کو مفت یہ تعریف کر کے جلسے پر کہ بڑی اچھی ریپرٹری تیار ہوئی ہے, آپ کو فوراً دوائیں مل جائیں گی. اس لیے معذرت ہے جماعت سے, اور ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ان باتوں کو اس گروہ کے ذریعے نہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے مگر بنیادی طور پر ریپرٹری کے علم سے ناواقف تھے, اس گروہ کو میں دوبارہ مقرر نہیں کروں گا, بلکہ میرے اندازے کے مطابق اس کام کو جب میں پوری طرح سمجھاؤں گا صحیح طریق پر ادا کرنے کے قابل سید عبدالحی صاحب ہیں جو ناظر تعلیم و تصریف ہیں. سید عبدالحی صاحب میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی بات معین سمجھا دی جائے خواہ وہ ذاتی علم نہ بھی رکھتے ہوں, ذاتی علم والوں کی تلاش کرتے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو میں نے کسی کتاب کے متعلق ہدایت کی ہو اور بین ہی وہی چیز انہوں نے تیار نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گہری فراست حاصل ہے, بہت باریک بینی سی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ لیکچر میں نمونے کے طور پر ان کو اس لیکچر میں نمونے کے طور پر میں نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے, تفصیلی ہدایت میں انشاءاللہ تعالیٰ سید عبدالحی صاحب کو بعد میں بھجوا دوں گا. اس لیے اب آئندہ لیبوریٹری کا انتظام روا میں ہوگا, وہ ماہر ہومیوپیتھس کو ساتھ شامل کر لیں, جو میں نے تبصرہ کیا ہے ان کو بھی سنا دیں, جو باتیں مزید لکھ کے بھیجوں گا ان کو پیش نظر رکھیں, تاکہ دنیا کے سامنے ایک ایسی لیبوریٹری ہو جس کی کوئی نظیر اور نہ ملتی ہو. دوسرا حصہ تھا زبان کے متعلق. میں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا دیکھیں بولنے کی زبان اور ہوتی ہے اور لکھنے کی زبان اور ہوتی ہے, اور بسا اوقات میرے منہ سے ایک ایسا لفظ بھی نکل رہا ہوتا ہے جو ادا کرنا مقصود نہیں ہے, ایک ملتے جلتے لفظ یا ایک ملتی جلتی چیز کے تعلق میں وہ بیان کرتا ہوں, لیکن بولنے دیکھنے والے جو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن ہاں, لیکن پہلا غلط تھا, اب دیکھیں میں نے لیکن پہلے کہہ دیا جو درست نہیں ہے. دیکھ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ میری بات اور میرے مضمون کو بالکل صاف سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کو ہم کتاب میں بین ہی اسی طرح درج کر دیں تو پڑھنے والے اس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ روزمرہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, کئی لوگ ایک لفظ بولے وہاں سے ہٹ کے ایک اور پہ چلے گئے, وہاں سے ہٹ کے کسی اور کی طرف چلے گئے, کئی دفعہ غلطی سے کچھ اور لفظ بول رہے ہیں, لوگ ہنس تو پڑتے ہیں مگر بات سمجھ جاتے ہیں. اگر اپنے گھر کے کھانے کی میز کی باتوں کو آپ کتابی شکل میں اسی طرح شائع کر دیں تو دنیا میں کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا کہ لطف الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا, ان کے بچے نے کیا سمجھا, اور آپس میں وہ کس بات پر ہنسے ہیں. تو یہ ایک دنیا کا دستور ہے, اور اس دستور کے تعلق میں میں بارہا یہ اعتراف کر چکا ہوں کہ بعض دفعہ میرے ذہن میں ایک اور لفظ ہوتا ہے, وہ جلدی میں وہ لفظ نہیں نکلتا, کچھ اور لفظ جو ملتا جلتا ہے وہ منہ سے نکل جاتا ہے. اب میں اس سلسلے میں ایک دو مثالیں غالباً آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. مثلاً سیریشیا کے تعلق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جانور اور انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے, یہ درست ہے پیا کرتے تھے ایک ہی وقت میں, لیکن اب بھی پیتے ہیں. بہت سے پانی ایسے ہیں جن کا گند دکھائی نہیں دیتا, اس میں جراثیم ہوتے ہیں, اور جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں جو گندا اور خطرناک ہوتا تھا. اب تھا کا لفظ ایک تاریخی پس منظر کی وجہ سے میرے منہ سے نکلا ہے. ہومیوپیتھی کے تعلق میں تھا کا لفظ غلط ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جانور اور انسان بسا اوقات ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں جو انسانوں کے لیے گندا اور خطرناک ہوتا ہے مگر جانوروں پر کوئی اثر نہیں رکھتا. اس کے آگے لکھا ہوا ہے جراثیم تو ہیں لیکن چونکہ جانوروں نے لمبا عرصہ خود دفاع کی صلاحیت حاصل کی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. جانوروں نے خود صلاحیت کہاں سے حاصل کر لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دفاع کی صلاحیت جانوروں کو بخشی ہے کہنا یہ تھا, اور اس کا بعد میں اس کی وضاحت بھی کی ہوئی ایک جگہ کہ اس صلاحیت کو وہ اس لیے مجبور ہیں استعمال کرنے پر کہ ان کے پاس کوئی ڈاکٹر کوئی دوا ساز نہیں ہے. جب وہ خدا داد صلاحیت کا ہر بیماری کی دفعہ استعمال اس صلاحیت کا استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ان کی وہ صلاحیت بیدار رہتی ہے اور اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اکثر بیماریوں کا خود مقابلہ کر سکتی ہے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے جو کہ جانوروں نے لمبا عرصہ خود دفاع کی صلاحیت حاصل کی ہے اس لیے ان کا دفاع مضبوط ہے. دفاع مضبوط ہے والی بات درست ہے, پہلے فکر کو درست ہونا چاہیے تھا. جس نے بھی اس کو صحیح اردو کتابی اردو میں ڈھالنا تھا اس کو مطلب سمجھ آ گیا تھا, وہ صاف کرتے بتاتا کہ یہ وجہ ہے کہ انسانی دفاع اور انسان کے جسمانی اندرونی دفاع اور جانور کے جسمانی اندرونی دفاع میں فرق ہے. جب سے انسان نے اپنا علاج خود کرنا چاہا ہے اس کے بعد سے جسم خاموش ہو گیا ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے. علاج کرنا چاہا, جانور بھی اپنا علاج خود کرتے ہیں, وہ بھی بوٹیاں کھاتے ہیں, مگر انسانی کوششیں جو اپنے علاج کے سلسلے میں ہیں انہوں نے بہت حد تک بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کو مارنے کی کوشش کی ہے. اکثر علاج کے ذریعے ان جراثیم کو مارا گیا ہے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اندرونی نظام جو ان جراثیم کو مارنے کے لیے کافی تھا اس نے رفتہ رفتہ کام چھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ وہ کمزور پڑتا چلا گیا. اب اگر اینٹی بایوٹکس بار بار دی جائیں تو آپ کے جسم کے اندر جو بھی خدا تعالیٰ نے دفاع بنا رکھا ہے اس دفاع کو عملی طور پر آپ نکارا کر دیں گے. یعنی اینٹی بایوٹکس وہ کام کریں گی جس کے بغیر بھی ایک صحت مند انسان کا جسم وہ کام کر سکتا تھا. اس قسم کی مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں, ساری کتاب میں بھری پڑی ہیں, پڑھنے والے کو صاف سمجھ آ جانا چاہیے تھا, جس نے یہ کتاب کی زبان درست کی ہے سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ یہاں مجھے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو درست کریں. اب سلیشیا کے متعلق اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیشیا اس احساس کو دوبارہ زندہ کرتی ہے اور اس کے سوا ایک ایسی عبارت ہے کہ ہر گویا ہر بیرونی چیز کو پگھلا دیتی ہے. اب یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے مضمون کو سمجھایا تھا, کیڑوں کو اور بعض جانوروں کو جن کو یہ باہر نہیں پھینک سکتی ان کو پگھلاتی ہے, جن کو باہر پھینک سکتی ہے وہاں پیپ بنا کر ان کو باہر پھینک دیتی ہے. تو کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ چیزوں کو پگھلا دیتی ہے. چیزوں میں تو پتھر بھی ہے, کنکر بھی ہے, گولیاں وہ گولیاں یعنی بندوق کی گولیاں بھی, چھرے بھی شامل ہیں. یہ ہرگز ان کو نہیں پگھلاتی, چیزوں کو نہیں پگھلاتی, محض ان جانوروں کو پگھلاتی ہے جن کو ہر جانور کو بھی نہیں, ایسے کیڑوں مکوڑوں کو پگھلاتی ہے جن کو باہر پھینکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, یا پھینکنا چاہے تو وہ پھینکے نہیں جا سکتے, اس لیے ان کو اندر ہی پگھلا دیتی ہے. مثلاً پاؤں کے اندر بعض کیڑے ہیں, فلیریسس کے کیڑے کہلاتے ہیں, جن میں پاؤں سوج جاتا ہے اور ان کو پورے کے پورے کیڑے کو باہر نکالنا نہ کسی جراح کے بس کی بات ہے نہ سلیشیا کی بس کی بات ہے. سلیشیا یہ کام ضرور دکھاتی ہے کہ ان کیڑوں کو اندر ہی پگھلا دیتی ہے, وہ پانی بن کے بہہ جاتے ہیں, ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اپنی تغیروں کے درمیان کھو چکا ہوں, اور اگر بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے تو ہر شخص جس نے اردو درست کرنی تھی اس کا فرض تھا اس کو درست کر کے پیش کرتا. اب مثلاً انتڑیوں کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ انتڑیاں بیرونی جلد تک اثر دکھاتی ہیں, ناک کی جلد خشک ہو جاتی ہے. حالانکہ دکھنا یہ تو کہنا یہ تھا جو شاید میں نے کہا بھی ہو مجھے یاد نہیں, کہ انتڑیوں کی بیماریاں جو انتڑیاں خود اندرونی جھلیاں ہیں. بعض دفعہ انتڑیوں کی بیماریاں اگر ٹھیک نہ ہوں بلکہ انتڑیوں سے صرف ان کو دھکیلا جائے تو وہ بیرونی جلد یعنی ناک کے کنارے پر اپنا اثر دکھاتی ہیں. اسی طرح انتڑیوں کی بیماریاں بعض اوقات منہ پر اپنا اثر دکھاتی ہیں. منہ کے اندر جو نقشہ بنتا ہے اس سے آپ انتڑیوں کی بیماریاں پہچان سکتے ہیں. اسی طرح رحم کی بیماریاں ہیں. کہنا یہ تھا اور یہ دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ عبداللہی صاحب نے اس پہ کام بھی کرنا ہے, مقصد یہ تھا کہ دو قسم کی سطحیں ہیں جو بدن کو عطا ہوئی ہیں. بیرونی سطح کو ہم جلد کہتے ہیں, اندرونی سطح کو جھلی کہتے ہیں. تو بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا جلد سے بھی تعلق ہے اور اندرونی سطح یعنی جھلیوں سے بھی تعلق ہے, اور بعض دفعہ یہ دونوں جگہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ایک جگہ ٹھیک کرنے کی بجائے دبا دیا جائے تو دوسری جگہ وہ زیادہ زور دکھائیں گی. مثلا بعض بیماریاں ہیں جن کا انتریوں سے بھی تعلق ہے اور جلد سے بھی, جلد میں وہ سورائسس کہلاتی ہیں, یعنی سورا کا اثر. اگر زبردستی جلد پر سے ان کو ٹھیک کیا جائے تو وہ لازماً اندرونی جھریوں یعنی انتریوں کو ایسا بیمار کر دیں گی کہ بعض دفعہ ان کا علاج شروع ممکن نہیں رہتا. یہ مقصد ہے جو میں نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ مختلف رسموں میں بیان بھی کیا ہے. بعض جگہ صحیح, بعض جگہ زبان نے ٹھوکر کھائی اور غلط لفظ بولا گیا. جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اس کی اردو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, ان کو اگر میں باقی مثالیں دوں تو ان کو بھی پسینے آ جائیں گے. بعض جگہ ایسے لفظ لکھے ہوئے ہیں اردو کے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. مثلا اگر پیارا کہنا ہو اور پیافرا کہہ دیں یا بیافرا کہہ دیں تو یہ کون سی اردو ہے؟ وہ اب میں نہیں بیان کرتا کیونکہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے کتابی اردو بنانے میں یا ریپرٹری تیار کرنے میں, انہوں نے محنت ضرور کی ہے. ان بیچاروں کا اختیار نہیں تھا کہ بین ہی جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو وہ عملاً اسی خواہش, اس میری اس خواہش کو عملاً ایک تحریر میں ڈھال سکیں. لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ان لوگوں نے بے انتہا محنت کی ہے. اگر یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہوتا تو آج یہ کتاب جماعت کے سامنے نہ ہوتی. بس ریپرٹری والے حصے کو آپ سر دست بھول جائیں, اور زبان کی درستی والے حصے کو بھی اگر آپ کو کہیں پسینے چھٹیں تو برداشت کریں, کیونکہ اس پر میرا کوئی بس نہیں. میں اتفاقاً کھول کے دیکھا تو ایک صفحے پر ہی ایسی خوفناک غلطیاں نکلی ہیں کہ وہ لطیفوں کے طور پر تو بیان کی جا سکتی ہیں, کسی معقول کتاب کا حصہ نہیں بن سکتی. بس اس تمہید کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو نئی نعمت ملے گی یہ بھی الاسکا کے سفر کا ایک احسان ہے جو میری ذات پر بھی ہے اور جماعت پر بھی ہوگا. بس لطف الرحمٰن صاحب اس ایسے تبصروں سے بد دل نہ ہوں جن میں ہم ان کو بتایا گیا کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے, کچھ اور ہی نکلا. ان کا یہاں لانا اور ہمارے جو ریافۂ علم میں اضافہ کروانا اور پھر ہومیوپیتھک کے متعلق ایک مستقل ضروری کام کروا دینا جو ان کے ذہن میں نہیں تھا, یہ ایک تقدیر الہی تھی جس نے ایک بہت بڑا کام دکھایا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, اور نئی کتاب کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں جہاں مجھے بھی پہنچیں گی, پہلے کام کرنے والوں کو بھی پہنچیں گی. ان دعاؤں میں لطف الرحمٰن صاحب کو بھی یاد رکھ لیں کہ بلا غیر ارادی طور پر انہوں نے ایک ایسا کام کروا دیا جو میرے لیے ویسے ممکن نہیں تھا. میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی کتابوں کو خود پڑھ سکوں, اور خاص طور پر اس کتاب کو. مجھے اپنے اوپر پتہ ہے کہ مجھے, میں نے لکھوائی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی چیز کہاں ملنی چاہیے, لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں بورک کو استعمال کرتا ہوں. اس کا میٹیریل میڈیکا بہت اچھا ہے مگر انگریزی دانوں کے لیے ہے اور صاحب علم لوگوں کے لیے ہے, تھوڑا علم رکھنے والوں کے لیے, اور عام سادہ لوگ جو جماعت احمدیہ میں کثرت سے موجود ہیں جن کی تعلیم بھی تھوڑی ہے وہ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے وہ کافی نہیں. ان کے لیے نئی ریپرٹری کا لکھنا اور اس کتاب کی زبان درست کرنا لازم ہے. بس امید ہے انشاءاللہ بہتر صورت میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں آئندہ چند مہینوں میں, یہ سید عبدالحی صاحب کے اوپر ہے وہ کب تک یہ تیار کر دیتے ہیں, یہ پیش کر دی جائے گی. جہاں تک استفادے کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب سے احباب جماعت نے اور خواتین نے بہت استفادہ کیا ہے, جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی گھر بیٹھے اپنا علاج یا اپنے بچوں کا علاج کر سکیں گے. یہ کتاب پڑھنے کے بعد ریپرٹری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کتاب کے مضمون کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے جسم ذہن میں ہومیوپیتھک کا بنیادی تصور جم گیا ہے اور اس کے استفادے کے قائل ہو چکے ہیں, اس سے اس کے فائدے کے قائل ہو چکے ہیں, اس سے استفادہ کرنے کے قائل ہو چکے ہیں. اور جو خط مجھے مل رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرق سے مغرب تک کثرت سے احمدی گھر ایسے ہیں جن کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہوئی ہے, پڑھنے کے نتیجے میں, نہ کہ ریپرٹری کے نتیجے میں. اس ضمن میں میں ایک مختصر ذکر حفیظ بھٹی صاحب کا اور ان کی بیگم شری بیگم کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ دوا سازی کے کام کے لیے وقف ہیں, ان پر میرا کوئی شکوہ نہیں. انہوں نے بہت ہی اچھا دوا سازی کا کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ اسلم صاحب ہیں ہمارے دفتر میں, جنہوں نے دواؤں کی تقسیم کا ذمہ سنبھالا اور ڈبے بنوا بنوا کر ان کو جماعتوں میں بھیجوانے کا. یہ دو فوائد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کے کی تنقید سے بالا ہیں. کمزوریاں تو ہیں اور ابھی پوری طرح پھیلے نہیں, مگر میری نظر ان پر ہے اور میرا دونوں سے رابطہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بالآخر ساری دنیا کو ہومیوپیتھک ادویات مفت مہیا ہو جائیں اور ہومیوپیتھک ادویات بنانے کا طریقہ دیا جائے. جب یہ کام مکمل ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہومیوپیتھک کا فیض جو سارے عالم پر محیط ہوگا, اس سے دنیا میں انسان کی بڑی خدمت ہوگی. اور غریب احمدی گھروں کے اوپر ایک احسان ہوگا, جو مغرب میں بستے ہوں گے, مشرق میں بستے ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے علاج میں خود کفیل ہو جائیں گے. بس یہ وہ آخری بات ہے جو مجھے آپ سے کہنی تھی. اب خطبے کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں. اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے خطبے میں میں نے جو گیمبیا کے متعلق جماعت کو خوشخبری دی تھی, اگرچہ وہ بین کی درست
لفظاً وہ اعلان جو حکومت گیمبیا کی طرف سے ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخباروں کو دیا گیا تھا, وہ میں نے جماعت کے سامنے رکھ دیا تھا. اس کا وہ حصہ جو اس بدبخت مولوی کی ذلت اور رسوائی سے تعلق رکھتا تھا, وہ جیسا اس وقت درست تھا ویسا اب بھی درست ہے. اور گیمبیا کی حکومت کو یہ جرأت نہیں ہے کہ اگر وہ مولوی بکواس کرے بھی تو اس کو شائع کروا کے خود اپنی ذلت کا سامان کریں. جو گندی گالیاں اس مولوی کو صدر کی طرف سے اور اس وزیر کی طرف سے جو جس نے ساری شرارت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے, ایسی گندی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ جو مبالہ اس پر ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, بلکہ ٹوٹ پڑا ہے. اور اب جو کچھ ہو کوئی اس تقدیر کو بدل نہیں سکتا. جو تبدیلی ہے وہ اور قسم کی ہے. تبدیلی یہ واقعہ ہوئی ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق ایسے ایسے اعلان کیے جن پر عمل کرنے کی ہرگز ان کی نیت نہیں تھی. حکومت صرف یہ چاہتی تھی کہ بڑی تشہیر ہو ایسی باتوں کی گیمبیا میں بھی, اندر بھی اور باہر بھی, جس سے ساری دنیا کے احمدی جو مشتعل ہو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور وہ حکومتیں جو گیمبیا کی حیثیت کے متعلق متفکر تھیں, اور افریقہ کی حکومتیں خاص طور پر جو گیمبیا کو بتا رہی تھیں کہ تم اب درست ہو جاؤ ورنہ تم افریقہ کا حصہ نہیں رہو گے, یا تمہیں لازماً انصاف کی حکومت کو قبول کرنا ہوگا, اور یہ انصاف کا معاملہ اپنے تمام شہریوں سے برابر کرنا ہوگا, یا پھر ان حکومتوں کی پیروی میں جو مذہبی انتہا پسند و جنونی ہیں اپنا تعلق افریقہ کے ملک سے کاٹو اور جہاں جانا چلے جاؤ. یہ دباؤ تھا جو بڑی زور اور شدت کے ساتھ افریقن ممالک اور ان کی حکومتوں نے گیمبیا کی حکومت پر ڈالا تھا, اور بعض بیرونی مغربی ممالک بھی اس میں شامل تھے. ان کو دکھانے کی خاطر انہوں نے ٹیلی ویژن پہ وہ ساری باتیں بیان کی کہ ہم تو 100% سیکولر ہو چکے ہیں, اور دیکھ لو ہم جماعت احمدیہ کی تائید میں, بلکہ جماعت احمدیہ کی تائید, ہاں صرف جماعت احمدیہ کی تائید میں ہی بڑے عظیم مضبوط ارادے نہیں رکھتے, بلکہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کو ذلیل کرنے اور کچل دینے کے لیے ہم نے ایک عزم کر رکھا ہے. اور یہ حکومت کا فیصلہ ہے, یہ ہماری کیبنٹ کا فیصلہ ہے. یہ اعلان ہو گیا اور وہاں کے امیر صاحب کو یہ اطلاع دی کہ کیبنٹ کا جو اصل فیصلہ ہے وہ تحریری طور پر آپ کو پہنچے گا. وہ فیصلہ جو پہنچا ہے وہ فیصلہ ہی اور ہے, یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. یہ محاورہ اگر کسی حکومت پر استعمال ہو سکتا ہے تو گیمبیا کی حکومت پر استعمال ہو سکتا ہے, مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ سلسلہ پھر جاری ہو گیا ہے. تمام دنیا کی جماعتوں کو ان کے اس پرانے فیصلے جو اعلان ہوا تھا اس سے, اور نئے فیصلے جس کی تحریری اطلاع ہمارے امیر کو دی گئی ہے اس سے ہم مطلع کریں گے. ابھی چند دن کی مہلت میں نے دی ہے کہ اگر گیمبیا کی حکومت اپنے رویے کو درست کرتی ہے اور یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا, 37 سالہ تاریخ میں جماعت سے جو تعلق گیمبیا کی حکومت نے رکھا تھا, اگر 100% یقین ہو جائے کہ وہی تعلق برقرار رکھے گی, وہی سہولتیں ہمارے سارے ڈاکٹروں کو دے گی, وہی سہولتیں ہمارے سارے اساتذہ کو دے گی, پرنسپلس کو دے گی, ہمارے سارے عملے کو جو مختلف کاموں میں ملوث ہیں ان کو سہولتیں دے گی, اس یقین دہانی کے بعد ہم واپس جائیں گے. لیکن اب اگر انہوں نے دوبارہ یہ کام نہ کیا تو پھر گیمبیا سے بیرون گیمبیا احمدی خدمت کرنے والوں کا تعلق ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا. کہ اللہ کی تقدیر جو چاہے ان سے سلوک کرے, جو انہوں نے کرنا کرے, ہم اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. جب وہ شرافت اور حیا کی کوئی قدر نہیں کرتے, شرافت اور صبر اور برداشت کی کوئی قدر نہیں کرتے, جبکہ 37 سالہ خدمات کو انہوں نے خاک کی طرح یا جوتی کی نوک پر لیا ہے, اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا, پھر جتنی چلاکیاں کر لیں وہ کسی اور سے کر سکتے ہوں گے, ہم سے چلاکی نہیں کر سکتے. جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بالغ باشعور قیادت بخشی ہے, ہرگز وہ کسی صورت میں بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. اب اگر انہوں نے فوراً اس شرارت کا ازالہ نہ کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ڈاکٹر جن کے میں نے وعدے کیے تھے کہ واپس جائیں گے وہ بھی اب واپس نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واپس جانے کا جب میں نے وعدہ کیا عوام کی خاطر کیا تھا, اور یہ انہی عوام کی حکومت نے ان کے رستے میں روکیں ڈالی, اور اب ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جس کے بعد ان کا جانا عزت کا جانا نہیں ہو سکتا. یہ وقت چاہتے ہیں تاکہ اس عرصے میں امیر عرب ممالک اور پاکستان وغیرہ سے بے شمار مالی امداد حاصل کر لیں, اور پھر جس قیمت پر ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ خرچ کر کے یہ گیمبین عوام کے لیے کوئی انتظام کر سکیں. یہ شرارت ساری یہ ہے. بس اب میں جماعت کو اتنا بتاتا ہوں, باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو خبریں آئیں گی وہ میں دوں گا, کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ذلیل رسوا کر دیا جس نے مبالغ کی برسر عام حامی بھری, لیکن میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کچھ اور لوگ بھی اس کے پشت پر ہو سکتے ہیں, اللہ ان کو جانتا ہے, ان کا حوالہ ہم اللہ کے سپرد, ان کو ہم بحوالہ خدا کرتے ہیں. یہ جو اشارہ تھا اسی ورث سے تھا کہ مجھے پتا تھا کہ کچھ شریر لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں مگر ہیں شریر. بس یہ آخری موقع ہے, اگر وہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے تو اپنے ملک کی خدمت میں جو چاہیں کریں. گیمبین احمدی ہمیشہ قانون کا فرما بردار رہے گا, سوائے اس کے کہ اللہ کے قانون سے ان کا قانون واضح طور پر ٹکرائے. بس گیمبین احمدیوں کے لیے آج کے اس یعنی اگلے ہفتے تک یہ پوزیشن یہ صورت واضح ہو جائے گی. یا تو گیمبین احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی پوری فتح کو دیکھیں گے, یا ان کے مقدر میں پاکستان کے احمدیوں کی طرح ایک انتظار ہوگا, اور جس طرح پاکستانی احمدی ملک کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ دوسروں سے بڑھ کر کر رہے ہیں, ملک کے وفادار ہیں بلکہ دوسروں سے بڑھ کر وفادار ہیں, گیمبین احمدیوں کو بھی یہی کرنا ہوگا. لیکن اگر ان کو خدا اور خدا کے حکم سے ٹکرانے کا یا ان حکموں کو نظر انداز کرنے کا کوئی قانون جاری کیا گیا تو وہ اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. مجھے یقین ہے کہ گیمبیا کے احمدی پوری طرح قربانیاں دیں گے اور پاکستان کے احمدیوں سے کسی قیمت پہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اس اعلان کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں پیش کروں گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر ان غلطیوں کی معذرت ہے جو ہومیوپیتھی کے سلسلے میں
مجھ سے سجدہ دھوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.